پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کے دوسرے روز ایوان نمائندگان کے ارکان نے اپنے دلائل کے ساتھ ساتھ سابق صدر کے بیانات کی نقول اور 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر حملے کی ویڈیو بطور ثبوت پیش کی۔ مواخذے کی پیروی کرنے والے ارکان نے بدھ کو سینٹ میں اپنا کیس پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ایسے کئی شواہد موجود ہیں جو سابق صدر ٹرمپ کے 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملے میں ان کے کردار اور ملوث ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ کا دفاع کرنے والے ریپبلکن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سینٹ میں ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی محض وقت کا ضیاع ہے۔ ریپبلکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے صدر نہیں رہے اور ان کے خلاف مواخذے کا مقدمہ چلانا بے سود ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ سیاسی رجحان دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے ارکان کی اکثریت اپنے اپنے جماعتی موقف کے مطابق ہی ووٹ دیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کو فون کر کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اور کئی امور پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے شی جن پنگ سے گفتگو کے دوران چین کے غیر منصفانہ تجارتی معاملات، ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور یغور مسلمان اقلیتوں کے ساتھ سلوک میں انسانی حقوق کے پامالیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ صدر بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے امریکی عوام کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایسے موقع پر رابطہ ہوا ہے جب صدر بائیڈن نے ٹیلیفونک کال سے 1 گھنٹہ قبل چین سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ دفاع پینٹاگون کی ٹاسک فورس بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق شی جن پنگ نے تسلیم کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور چینی صدر نے مجموعی طور پر تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ میانمار کے فوجی انقلاب کے لیڈرز پر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی منظوری بھی دی ہے جو امریکہ کی جانب سے ان فوجی لیڈرز پر جنہوں نے فوجی انقلاب کو ڈائریکٹ کیا تھا، ان کے کاروباری انٹرسٹ اور ان کے قریبی فیملی ممبرز پر فوری طور پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ صدر نے کہا کہ اس ہفتے ایسے اہداف کے پہلے راؤنڈ کی نشاندہی کر دی جائے گی، اور یہ کہ ہم ان امریکی اساسوں کو منجمد کر کے جو مرما کی حکومت کو فائدہ پہنچاتے ہیں سخت ایکسپورٹ کنٹرولز بھی عائد کریں گے، جبکہ ہیلتھ کیئر، سول سوسائٹی گروپس اور ان دوسرے شعبوں میں اپنی سپورٹ برقرار رکھیں گے جن سے برما کے لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہو۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں اپنی افواج کو پیچھے ہٹانے کا سمجھوتا ہو گیا ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل اور مربوط مذاکرات کے نتیجے میں پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر اتفاق رائے ہوا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا تھا کہ پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر اگلی چوکیوں پر تعینات دونوں ملکوں کے فوجیوں نے بیک وقت اور مربوط انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارتی برادری کے نمائندوں نے پاکستان کی طرف سے افغان راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی عارضی توسیع کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور نیا معاہدہ جلد از جلد کرنے پر زور دیا ہے تاکہ راہداری تجارت سے متعلق پاکستان اور افغانستان کی کاروباری برادری کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور باہمی تجارت کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم ہو سکے۔ اس معاہدے کی مدت 11 فروری کو ختم ہو رہی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ताज़ा तरीन खबरों और रिपोर्टों के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस खबर के साथ, अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआवजे की कार्रवाई के दूसरे रोज ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने अपने दलाइल के साथ साथ साबिक सदर के बयान की नकूल और 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले की वीडियो बतौर सबूत पेश की। मुआवजे की पैरवी करने वाले अरकान ने बुध के रोज सेनेट में अपना केस पेश करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जो साबिक सदर ट्रंप के 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले में उनके किरदार और मुलव्वस होने को साबित करते हैं। साबिक सदर का दिफा करने वाले रिपब्लिकन रहनुमाओं का कहना है कि सेनेट में उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई महज वक्त का ज़िया है। रिपब्लिकन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमरीका के सदर नहीं रहे और उनके खिलाफ मुआवजे का मुकदमा चलाना बेसूद है। असद नज़ीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
6 जनवरी को व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के अपने हामियों से खिताब के बाद हुजूम ने कांग्रेस की इमारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ऐवान के नुमाइंदगान ने कांग्रेस की इमारत पर हमले के दौरान मौजूदगी पर मबनी अपने तजर्बात का भी हवाला दिया और कहा कि हमला आवरों की हंगामा आराई से न सिर्फ कीमती जानों का ज़िया हुआ बल्कि अमरीकी जमहूरियत की साख को भी नुकसान पहुँचा। कांग्रेस के अराकीन ने ट्रंप की ट्वीट्स और जलसों से खिताब के हवाले भी दिए और कहा कि उन्होंने अपने हामियों को 6 जनवरी से पहले मुतअद्दिद बार इलेक्शन के चोरी किए जाने के इल्जाम आयद करते हुए और जारहाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करने पर उकसाया। डेमोक्रेटिक अरकान ने खास तौर पर ट्रंप के उन नारों और बयानात के हवाले दिए जिनकी वजह से उनके हामी इश्तियाल पर आमादा हुए। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक रुकन एरिक सोलोवेल ने ट्रंप की मुख्तलिफ ट्वीट्स और बयानात के हवाले देते हुए इल्जाम लगाया कि इस बात में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि साबिक सदर ने अपने हामियों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर उकसाया। इन्होंने दावा किया कि इनके दर्जनों बयानात से ये बात जाहिर होती है कि 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमले की पहले ही से मंसूबाबंदी की गई थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने का इल्जाम है। मंगल को सेनेट ने साबिक सदर ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई को आईनी करार देते हुए इसे जारी रखने की इजाजत दी थी। साबिक सदर ट्रंप का दिफा करने वाले रिपब्लिकन रहनुमाओं का कहना है कि सेनेट में इनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई महज वक्त का ज़िया है। रिपब्लिकन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमरीका के सदर नहीं रहे हैं और इनके खिलाफ मुआवजे का मुकदमा चलाना बेसूद है। 13 जनवरी को 74 साल साबिक सदर के खिलाफ मुआवजे के तरीक़ेकार के मुताबिक अब ऐवान नुमाइंदगान की सेनेट के सामने इस मुकदमे के हक में दलाइल दिए जा रहे हैं। इसके बाद साबिक सदर ट्रंप के वकला इनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम का दिफा करेंगे। फरीकैन को अपने अपने दलाइल देने के लिए 16-16 घंटे दिए गए हैं। इस वक्त 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट के ऐवान में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के पास 50-50 सीटें हैं जबकि सदर ट्रंप का सदारती मुआवजा करने के लिए ऐवान के 2/3 यानी 67 वोटों की जरूरत है। सेनेट के सिर्फ 5 रिपब्लिकन अराकीन इस मामले पर डेमोक्रेटिक पार्टी के मौकफ के हामी नजर आते हैं। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सियासी रुझान को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों जमातों के अरकान की अक्सरियत अपने अपने जमाती मौकफ के मुताबिक ही वोट देगी। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका के सदर जो बाइडन ने बुध के रोज अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को टेलीफोन करके मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया और कई अमूर पर अपने तहफ़ुज़ात का भी इजहार किया। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सदर बाइडन ने शी जिनपिंग से गुफ्तगू के दौरान चीन के गैर मुनसिफाना तजारती मामलात, हांगकांग में जमहूरियत के हामियों के खिलाफ कार्रवाई اور ایغور مسلمان اقلیتوں کے ساتھ سلوک میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ صدر بائیڈن نے چین کے تائیوان سے متعلق اقدامات پر بھی شی جن پنگ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اسد حسن کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صدر بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے امریکی عوام کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایسے موقع پر رابطہ ہوا ہے جب صدر بائیڈن نے ٹیلیفونک کال سے ایک گھنٹہ قبل چین سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ دفاع پینٹاگون کی ٹاسک فورس بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق شی جن پنگ نے تسلیم کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں جنہیں مل کر حل کرنے کی ضرورت ہے، اور چینی صدر نے مجموعی طور پر تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ سی سی ٹی وی کے مطابق شی جن پنگ نے تائیوان، ہانگ کانگ اور سنکیانگ میں اقلیتوں کے معاملے کو چین کے اندرونی معاملات قرار دیتے ہوئے تنبیہ کی کہ امریکہ کو چین کے مفادات کا احترام کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار تھے، اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے تھے۔
صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ میانمار کے فوجی انقلاب کے لیڈروں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، یہ دہراتے ہوئے کہ فوج نے جس اقتدار پر قبضہ کیا اس سے دستبردار ہو اور لوگوں کے اقتدار کا احترام کرے، جیسا کہ انہوں نے 8 نومبر کے انتخابات میں کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکی حکومت جنرلز کو برمی حکومت کے $1 ارب کے فنڈز تک غیر مناسب طریقے سے رسائی روکنے کے لیے اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی منظوری بھی دے دی ہے جو امریکہ کی جانب سے ان فوجی لیڈروں پر جنہوں نے فوجی انقلاب کو ڈائریکٹ کیا تھا، ان کے کاروباری انٹرسٹ اور ان کے قریبی فیملی ممبرس پر فوری طور پر پابندیاں عائد کرے گا۔ صدر نے کہا کہ اس ہفتے ایسے اہداف کے پہلے راؤنڈ کی نشاندہی کر دی جائے گی، اور یہ کہ ہم ان امریکی اثاثوں کو منجمد کر کے جو برما کی حکومت کو فائدہ پہنچاتے ہیں سخت ایکسپورٹ کنٹرولز بھی عائد کریں گے، جبکہ ہیلتھ کیئر، سول سوسائٹی گروپس اور ان دوسرے شعبوں میں اپنی سپورٹ برقرار رکھیں گے جن سے برما کے لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ ادھر میانمار میں فوج کی جانب سے سویلین حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضے کے معاشی اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر جاپان کی مشروبات کی ایک بڑی کمپنی کیرن نے اعلان کیا کہ وہ میانمار میں فوجی ملکیت کی مشروبات کی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ اپنی شراکت داری ختم کر رہا ہے۔ اسی طرح منگل کے روز ایک اور کمپنی نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ میانمار کی ایک تمباکو کمپنی میں اپنے شیئرز کو ختم کر رہا ہے۔ اس کمپنی کی مشترکہ ملکیت فوج کے پاس ہے۔ میانمار میں کانکنی مصنوعات کی تیاری سے لے کر بینکاری جائیدادوں کی خرید و فروخت، سیاحت، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی مواصلات سمیت متعدد کاروباروں میں فوج کی شراکت داری ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کئی اور بین الاقوامی کمپنیاں بھی میانمار میں فوج کے ساتھ شراکت داری اور فوجی ملکیت کے کاروباروں میں اپنی سرمایہ کاری روکنے پر غور کر رہی ہیں، جن سے فوج کے معاشی مفادات پر دباؤ پڑے گا۔ مزید تفصیلات سدرا ڈار کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
دوسری جانب سویلین حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف ملک گیر مظاہرے بدھ کو 5ویں روز بھی جاری رہے۔ فوج مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے، جس میں مظاہرین کے خلاف ربڑ کی گولیوں اور تیز دھار پانی کا استعمال اور انہیں ڈرانے کے لیے انتباہی فائرنگ شامل ہے۔ دارالحکومت کے ایک اسپتال کے ڈاکٹر نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا کہ اسپتال میں 2 زخمی لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ امریکہ نے منگل کے روز مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان پرائس نے رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ میانمار کی فوج سے مسلسل اپیل کر رہا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں، جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرے، تمام گرفتار شدگان کو رہا کرے اور مواصلاتی پابندیاں ختم کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کی مذمت کی ہے اور جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومت کو اقتدار واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے میانمار کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے اور میانمار کی فوجی قیادت پر سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یقینی بنائے گا کہ ایسے تمام پروجیکٹس روک لیے جائیں جس سے میانمار کی فوجی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ جسنڈا آرڈن نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ میانمار سے تعلقات منقطع کر کے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے میانمار کو ملنے والی کسی بھی قسم کی فنڈنگ سے فوجی حکومت استفادہ نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نانیا مہوتا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیوزی لینڈ میانمار کی فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی قیادت کو فوری رہا کرتے ہوئے سویلین بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے میانمار کی فوجی قیادت پر آئندہ چند ہفتوں میں سفری پابندیاں عائد کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔
میانمار میں فوجی حکومت نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش میں مقبول رہنما آنگ سان سو چی کے ایک قریبی ساتھی کی کویٹ ٹینٹ سوے کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ فوجی بغاوت کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سوے آنگ سان سو چی کی سیاسی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے اہم رکن تھے، جنہیں گزشتہ رات ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ میانمار کے انتخابی کمیشن کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کمیشن نے فوج کی طرف سے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ سوے کی گرفتاری سے ایک روز قبل فوج نے یانگون میں این ایل ڈی کے صدر دفتر پر چھاپہ مارا تھا۔ فوج مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وارننگ شاٹس کے علاوہ ربر کی گولیاں اور واٹر کیننز کو استعمال کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ مظاہروں کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 19 سالہ نوجوان خاتون میاں تھوے تھوے خینگ کو پولیس نے سب مشین گن کے ذریعے گولی مار دی۔ میانمار میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ماہر ٹام اینڈریوز نے فوج کی طرف سے مظاہرین پر طاقت کا استعمال مسلسل بڑھانے کی مذمت کرتے ہوئے فوج سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے امریکہ میں موجود میانمار کے $1 ارب کے ساسوں تک میانمار کی فوج کی رسائی بلاک کر دی ہے۔ صدر بائیڈن اور دیگر عالمی رہنماؤں نے میانمار کی فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منتخب حکومت کو اقتدار اب واپس کرے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے میانمار کے بحران پر غور کرنے کے لیے جمعے کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارتی برادری کے نمائندوں نے پاکستان کی طرف سے افغان راہداری تجارت کے معاہدے میں 3 ماہ کی عارضی توسیع کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور نیا معاہدہ جلد از جلد کرنے پر زور دیا، تاکہ راہداری تجارت سے متعلق پاکستان اور افغانستان کی کاروباری برادری کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور باہمی تجارت کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم ہو سکے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے منگل کے روز ایک اجلاس کے دوران 2010 میں طے پانے والے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی۔ اس معاہدے کی مدت 11 فروری کو ختم ہو رہی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے منگل کو ایک اجلاس کے دوران 2010 میں طے پانے والی افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دی ہے۔
کابینہ نے افغانستان اور پاکستان کے مابین ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے طے پانے تک موجودہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں 3 ماہ کی توسیع کی ہے۔ موجودہ معاہدہ جو ہے وہ چونکہ 11 فروری کو ایکسپائر ہو رہا تھا۔
افغان تجارتی راہداری معاہدے کے تحت افغانستان بین الاقوامی تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہیں اور زمینی راستے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ اسی معاہدے کے تحت افغانستان اپنا تجارتی سامان بھارت کو بھی برآمد کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسی معاہدے کے تحت پاکستان کے لیے وسط ایشیائی ممالک تک افغانستان کے راستے راہداری تجارت کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس معاہدے کی تجدید کے لیے دونوں ممالک میں بات چیت کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن پاک افغان کاروباری برادری کے نمائندوں کے مطابق اب تک کئی امور حل طلب ہیں۔ پاکستان کی کاروباری برادری کے نمائندے زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے درمیان راہداری تجارت کا نیا معاہدہ طے نہ ہونے پر ان کے بقول دونوں ممالک کی تجارتی برادری کو تشویش ضرور ہے۔
تو تھوڑے سے لوگ جو ہے نا اس سے شکوک و شبہات میں بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل کل حل ہو جائیں گے، نئے ایکٹا میں ہمارے مسئلے حل ہوں گے، وہ نہیں ہو رہے تو تشویش کی بات تو ڈیفینیٹلی ہے۔ لیکن خوشائن یہ ہے پھر ہم بغیر اگریمنٹ کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ابھی 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھی جو انہوں نے گورنمنٹ نے کر دی۔
زبیر موتی والا کے بقول پاکستان اور افغانستان کے درمیان راہداری تجارت کے نئے معاہدے کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے کئی اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بقول اب بھی بعض امور پر اختلافات موجود ہیں۔
کافی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ دو میجر چیزیں، ٹریڈ وتھ انڈیا اور ٹریڈ وتھ سی ایز کنٹریز بائی پاکستان، دیز آر دی ٹو میجر فیکٹرز جس کے لیے ہم جو ہے نا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی طور پر جو ان کے معاملات ہوں گے اس کے علاوہ ہیں.
دوسری جانب افغانستان کی کاروباری برادری کی نمائندے نقیب اللہ صافی نے کابل سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں میں بعض تکنیکی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے راستے ہونے والی افغان بین الاقوامی تجارت کے حجم میں لگ بھگ 50% کمی آ چکی ہے.
تو اگر پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس معاہدے میں اس طرح نہ ہو کہ پچھلی دفعہ کی طرح ٹیکنیکل ایشوز میں رائج ہو جائے بلکہ اس میں فیسیلیٹیشن آ جائے تو میرے خیال سے تو 80% سے بھی ہمارا ٹرانزٹ کراچی کی طرف ہو جائے گا.
دوسری جانب زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ ہر برس لگ بھگ 75,000 کنٹینر سامان لے کر کراچی سے افغانستان جاتے ہیں اور ان کے بقول مناسب اقدامات سے اس تعداد کو 90,000 تک بڑھایا جا سکتا ہے. یاد رہے امریکہ کی کوششوں اور تعاون سے پاکستان اور افغانستان نے 1965 میں طے پانے والے معاہدے کی جگہ 2010 میں راہداری تجارت کے نئے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اب کابل اور اسلام آباد کی طرف سے اس معاہدے پر نظر ثانی کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں اپنی افواج کو پیچھے ہٹانے کا سمجھوتا طے پا گیا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل اور مربوط مذاکرات کے نتیجے میں پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر اتفاق رائے ہوا اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. اس سے پہلے بدھ کے روز چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا تھا کہ پینگونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر اگلی چوکیوں پر تعینات دونوں ملکوں کے فوجیوں نے بیک وقت اور مربوط انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں مشرقی لداخ کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں میں یہ سمجھوتا ہوا ہے کہ فریقین اگلی چوکیوں پر تعینات اپنے فوجیوں کو مربوط اور قابل تصدیق انداز میں پیچھے ہٹائیں گے. ان کے مطابق مسلسل مذاکرات کے نتیجے میں اس پر بھی دونوں میں رضامندی ہوئی کہ پینگونگ جھیل سے افواج کی مکمل واپسی کے 48 گھنٹے کے بعد دیگر تنازعات کو حل کرنے کے لیے سینئر کمانڈروں کی سطح پر بات چیت ہوگی. انہوں نے کہا
چین اپنی سینا کی ٹکڑیوں کو نارتھ بینک میں فنگر 8 کی پورب کی دشا کی طرف رکھے گا اور اسی طرح بھارت بھی اپنی سینا کی ٹکڑیوں کو فنگر 3 کے پاس اپنے پرماننٹ بیس دھن سنگھ تھاپا پوسٹ پر رکھے گا. اسی طرح کی کاروائی ساؤتھ بینک ایریا میں بھی دونوں پکشوں دوارا کی جائے گی.
ان کے مطابق دونوں جانب سے پینگونگ جھیل کے شمالی و جنوبی ساحلوں پر اپریل 2020 کے بعد جو بھی تعمیرات کی گئی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا اور پہلے والی پوزیشن بحال کی جائے گی. راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ فریقین شمالی ساحل پر اپنی فوجی سرگرمیاں، جن میں روایتی مقامات پر گشت بھی شامل ہے، عارضی طور پر ملتوی کر دیں گے. انہوں نے ایوان کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے دوران بھارت نے کچھ بھی نہیں کھویا ہے. ایک سینئر تجزیہ کار اور ہفت روزہ چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارتی حکومت نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے چین کے خلاف اندرون ملک ایک ماحول بنایا اور عوام کے جذبات کو ابھارا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا.
شانتی پری دیش کو چین کو اسی بھاشا میں جواب دینا چاہیے جو ایک شانتی پری جواب دیتا ہے، پر آپ نے اس کو سامرک جواب دینے کی کوشش کی اور پرینام کیا ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں. جتنے جھڑپوں میں موت ہوئی، جیسے ان 20 یا 28 سینکوں کی موت ہوئی چین کے ساتھ، وہ پھر ضائع چلی گئی، بیکار چلی گئی.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجناتھ سنگھ کا بیان نامکمل ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ چین نے بھارت کی جن زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا.
بی جے پی کے ایم پی جو ہے لداخ کے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں اتنے گاؤں چین نے قبضہ کر لیے، اتنی زمین قبضہ کر لی، اس کے بارے میں کیا طے ہوا یہ تو نہیں بتایا ہے انہوں نے. بتانا چاہیے تھا کہ ہماری زمین جو قبضہ کی ہے اس زمین سے چین واپس جائے گا، اور بنا اس کا فیصلہ کیے آپ نے کہہ دیا کہ ہم سب پیچھے پیچھے چلے گئے، سارے مسئلے حل ہوئے، کچھ مسئلے بچے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا کم جانکاری ہے، پوری جانکاری نہیں.
राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा कि भारत की 38,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर चीन का नाजायज कब्जा है, लेकिन हम अपनी एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में चीन के वजारत खारजा का मौकफ यह है कि चीन ने दूसरे किसी भी मुल्क की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है और उसकी फौज ने कभी भी सरहद अबूर नहीं की। याद रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता साल अप्रैल मई से ही सरहदी कशीदगी कायम थी। दोनों अफवाज में झड़पें भी हुई और भारत के 20 फौजी हलाक भी हुए। तनाज़ा को हल करने के लिए दोनों में 9 अदवार की बातचीत हो चुकी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अरब पाकिस्तान से मिलने वाली कुछ खबरें। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला मस्तौंग से लापता होने वाले मजीद 2 अफराद अपने घरों को वापस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मंगल की शब बलूचिस्तान के जिला मस्तौंग से लापता होने वाले नौजवान नूरुल्लाह अपने घर पहुंच गए। वो 8 साल कब लापता हुए थे। उधर मस्तौंग के इलाके ही से 5 साल कब लापता होने वाले दूसरे नौजवान अख्तर शाह भी बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। लापता अफराद की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के चेयरमैन नसरुल्ला बलोच ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनकी तंजीम लापता अफराद की बाजियाबी के शुरू होने वाले इस सिलसिले से मुतमईन है। नसरुल्ला बलोच के बकौल फरवरी 2019 में लापता अफराद की तंजीम ने बलोचिस्तान हुकूमत को तस्दीक शुदा 590 अफराद की फहरिस्त फराहम की थी, जिनमें से अब तक 315 से जायद अफराद बाजियाब हो चुके हैं। रवा साल 2021 में अब तक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले 22 अफराद बाजियाब हुए हैं। दूसरी जानब बलोचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड फजलुरहमान की सरबराही में कायम कमीशन ने क्वेटा में तीसरे रोज सुनवाई की। लापता अफराद के केसेस की सुनवाई 13 फरवरी तक जारी रहेगी। कमीशन 6 रोज की सुनवाई के दौरान मजमूई तौर पर 63 लापता केसेस की सुनवाई करेगा। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का मौकफ यह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की जानिब से उन्हें 450 अफराद की फहरिस्त फराहम की गई थी, जिनमें से 300 से ज्यादा अफराद बाजियाब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत कौमी और सूबाई असेंबली में पोलिंग 3 मार्च को होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फंड से मुतल्लिक केस भी निपटा दिया है और अखबार में शाया होने वाली खबर पर वजीर आजम की तरदीद को तस्लीम कर लिया है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आसिम अली राना की रिपोर्ट में सुनिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जिसके तहत चारों सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली में सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवारों के एतराजात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। नजर सानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। रवा साल 11 मार्च को 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, तहम सेनेट की 48 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। इस तरह इवाने वाला के अरकान की तादाद 100 हो जाएगी। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद सेनेट की नशस्तों की तादाद में कमी हो रही है। पंजाब और सिंध में 11-11, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 12-12 और इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर पोलिंग होगी। सियासी जमातों ने टिकटों की तकसीम के लिए अपने पार्लियामानी बोर्ड तश्कील दे दिए हैं और कल तक उम्मीदवारों के सामने आने का इम्कान है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में जारी तरक्याती फंड से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी खजाना की तरफ से वजीर आजम के दस्तखतों समेत एक खत पेश किया गया, जिसमें फंड फरामी से मुतल्लिक तरदीद की गई थी। अदालत ने वजीर आजम का खत तस्लीम करते हुए मामला निपटा दिया है। इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के मामले पर सदारती रेफरेंस केस की समाअत हुई, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात करवाने के तरीकाकार पर बहस जारी है। इस मामले पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि सदारती रेफरेंस को खारिज किया जाए। मुस्लिम लीग नून का मौकफ है कि अदालत करार दे, सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। हुकूमत ने रेफरेंस दायर करने का सदर मुमलिकत को गलत मशवरा दिया। रेफरेंस पर राय देना अदालती दायरे अख्तियार से तजावुज होगा। इस रेफरेंस में सियासी नौयत का सवाल उठाया गया है। एक ऐसे वक्त में जब सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में मुबसरीन के मुताबिक हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि वो कानून साजी कर सके, जबकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफरेंस के हक में फैसला आने पर ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब मुमकिन होगा। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
پاکستان میں حکومت اور احتجاجی سرکاری ملازمین کے درمیان تنخواہوں میں 25% عبوری اضافے پر اتفاق ہو گیا، تاہم مظاہرین بدستور دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے حکومت نے بدھ کے روز پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کے بعد مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
سرکاری ملازمین کے یونین رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے اعلان کیا کہ گریڈ 1-19 تک کے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% عارضی اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں عارضی اضافے کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ آج جاری کر دے گی، جس کا اطلاق آئندہ بجٹ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مستقل اضافے اور اپ گریڈیشن کا فیصلہ پے کمیشن جلد کرے گا۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے ان سے مل کے کہ ہم ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو صوبائی یہاں پر تنظیمیں ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہیں۔ آج بھی پرائم منسٹر نے دونوں چیف منسٹر سے بات کی، میں وہاں موجود تھا، ان کو انہوں نے خود ڈائریکشن دی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے اور واپس جا کے ان سے بیٹھیں اور جو فیصلے ہم کریں گے آپ بھی ان کے ساتھ مل کر فیصلے کر لیں۔
سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے گزشتہ ماہ کے دوران بھی اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے مذاکرات کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ دوسری جانب وفاقی وزراء کے مطالبات کی منظوری کے اعلان کے باوجود سرکاری ملازمین نے نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء پریس کلب کے سامنے نوٹیفیکیشن کے ساتھ اعلان کریں، تب ہی احتجاج ختم کریں گے۔
وفاقی وزراء آئیں، احتجاج ایسا ہے کہ جو تاریخی احتجاج ہے، ملک کے کونے کونے سے ملازمین آئے ہوئے، وہ لوگ آئیں، آ کر لیٹر دیں سب کے سامنے، اعتماد میں عوامی نمائندے ہیں نا، تو عوام کے سامنے آئیں، عوام کو فیس کریں۔ عوام صرف شیلنگ برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے، عوام کو تحفظ کی ضرورت ہے، عوام کو اپنے حقوق کا تحفظ چاہیے۔ آئیں، حقوق کا تحفظ دنیا کے سامنے کریں کہ کل جو آپ نے کیا تھا اس پر آپ کو شرمندگی بھی ہونی چاہیے، معذرت بھی کرنی چاہیے اور حقوق بھی دینے چاہیے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ہم نہیں جائیں گے۔
اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کے احتجاج اور قلم چھوڑ ہڑتال کے باعث حکومتی امور معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ بدھ کو شروع ہونے والا احتجاج پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کے بعد پرتشدد شکل اختیار کر گیا تھا، تاہم پولیس مظاہرین کو شاہراہ دستور سے منتشر کرنے میں ناکام رہی اور سرکاری ملازمین نے ڈی چوک پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے درجنوں ملازمین کو حراست میں لیا تھا، جنہیں گزشتہ رات گئے چھوڑ دیا گیا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے سرکاری ملازمین پر پولیس لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی پولیس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ سرکاری ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور حکومتی محکموں میں ملازمین کی تنخواہوں میں پائی جانے والی تفریق ختم کی جائے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ نیٹو کے وزرائے دفاع کی آئندہ کانفرنس میں افغانستان میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کابل میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے میں طالبان کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے سمجھوتے پر نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے میں طالبان نے دیگر وعدوں کے علاوہ پرتشدد حملوں میں کمی، القاعدہ سے روابط منقطع کرنے اور امن بات چیت میں شرکت سے متعلق وعدے کیے تھے۔ عبداللہ عبداللہ نے دوحہ امن مذاکرات کے حوالے سے طالبان کے موقف کو سخت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن بات چیت فی الحال تعطل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان مزید قیدیوں کی رہائی کے خواہاں ہیں اور وہ جنگ بندی پر رضامندی کے لیے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی، طالبان کے ارکان کے نام اقوام متحدہ کی اس فہرست سے خارج کرنے جن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور 2-1 مزید شرائط پوری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے پینٹاگون میں دیے گئے اپنے بیان میں افغانستان کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں انہوں نے بالواسطہ طور پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ امریکی جنگوں کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ افغان صدر اشرف غنی کے دفتر کی ترجمان فاطمہ ورکل کا کہنا ہے کہ افغانستان اور نیٹو مشترکہ خطرے کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ افغان پارلیمان کے رکن خالد اسد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے پرتشدد حملے جاری رکھے تو امریکی انتظامیہ افغانستان سے فوجی انخلا پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی طرف سے لڑائی جاری رہنے کی صورت میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی 1 مئی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار ذاکر جلالی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری لڑائی کے دوحہ امن مذاکرات کے ٹائم ٹیبل پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کی جنگ میں دوبارہ شامل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں طالبان کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد سرکاری پالیسی سازوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری اس بحث نے زور پکڑ لیا ہے کہ کیا امریکہ کو اندرون ملک ہونے والی دہشت گردی کے لیے نئے قانون کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں اس کے لیے ڈومیسٹک ٹیررزم لا کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ اس بحث نے موجودہ قانون میں گہرے خلا سے جنم لیا، کیونکہ مقامی دہشت گردی کو جرائم کے زمرے میں لانے کے لیے کوئی علیحدہ قانون موجود نہیں۔ امریکی قانون میں کسی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو کسی بھی طرح کی مدد فراہم کرنا جرائم کے زمرے میں آتا ہے، مگر یہاں کوئی بھی ایسا قانون موجود نہیں جو مقامی سطح پر پھوٹنے والی دہشت گردی کو جرم قرار دے، چاہے کسی شہری کے مقامی دہشت گردی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
6 جنوری کو انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے گروپوں کی جانب سے کیپٹل ہل پر ہلا بولنے اور متشدد کارروائیوں کے ارتکاب کے بعد نئے ڈومیسٹک ٹیررزم قانون کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے جب ایک نیا قانون بنایا جائے۔ ڈومیسٹک ٹیررزم پر گزشتہ ہفتے ہونے والی سماعت کے دوران ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن مائیکل مکول کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو کچھ 6 جنوری کو ہوا اس کے بعد اگر کسی قانون کی ضرورت ہے تو وہ مقامی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف قانون کی منظوری ہے۔ دوسری طرف شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں اور بہت سے کانگریس کے اراکین ڈومیسٹک ٹیررزم لا کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا قانون شہری آزادیوں کو پامال کرتا ہے۔ ان ناقدین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی قانون کی کتابوں میں بہت سے قانون موجود ہیں جن کے تحت ڈومیسٹک ٹیررزم کے مقدمات میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے کانگریس میں موجود سخت ترین مخالفین میں ڈیموکریٹ جماعت کی ترقی پسند رکن الیگزینڈریا اوکازیو کورٹیز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے 9 جنوری کو اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ 6 جنوری کو جو مسائل پیدا ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ یہاں کافی قوانین اور وسائل یا انٹیلیجنس موجود نہیں تھی، یہ چیزیں موجود تھیں لیکن انہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ موجودہ وفاقی قانون میں ڈومیسٹک ٹیررزم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ امریکہ میں مرتکب ہونے والے ایسے مجرمانہ اقدامات جن سے انسانی جان کو خطرہ ہو، جن کا مقصد یہ ہو کہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلا کر، ہلاک کر کے یا اغوا کر کے سویلین آبادی میں خوف پیدا کیا جا سکے یا اس پر جبر کیا جا سکے یا خوف اور دباؤ ڈال کر حکومتی پالیسی پر اثر انداز ہوا جا سکے یا حکومت کے رویے پر اثر ڈالا جا سکے۔ تاہم اس قانون میں ایسے اقدامات کے لیے کوئی سزا موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ کی انتظامیہ میں ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سابق عہدیدار الیزابتھ نیومن نے ایوان میں ہونے والی سماعت کے دوران کہا کہ مقامی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کو مجرمانہ قرار دینے کے لیے کسی قانون کی عدم موجودگی سے استغاثہ کو حدود سے باہر نکل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی غیر ملکی سوچ یا گروپ کے ساتھ وابستگی اور مدد سے دہشت گردوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا آسان ہے۔ بقول ان کے اس کا مقصد یہ ہے کہ استغاثہ کے کام کو آسان بنایا جائے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران ڈیموکریٹک جماعت سے تعلق رکھنے والے جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈومیسٹک ٹیررزم لا پر کام کریں گے، اور اب جبکہ وہ صدر ہیں تو انہیں یہ تعریف کرنے کا چیلنج درپیش ہے کہ مقامی دہشت گرد کہلانے کے دائرے میں کون آتا ہے اور حکام کو قانون کے نفاذ کے لیے کیا فراہم کرنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے تحت ڈومیسٹک ٹیررزم لا کے مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے بدھ کے روز کرپٹو کرنسی کے استعمال اور ڈیجیٹل مارکیٹس کی جانب سے دھماکہ خیز خطرے سے خبردار کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ نئی فائنینشیل ٹیکنالوجیز جرائم اور عدم مساوات کے خلاف جدوجہد میں مدد دے سکتی ہیں۔ انہوں نے مالیاتی شعبے کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان ٹیکنالوجی سے منظم جرائم کے ذریعے کالا دھن پھیلنے سے روکنے اور ہیکرز کے خلاف کارروائی میں مدد مل سکتی ہے۔ کرپٹو کرنسیز اور ورچوئل اثاثے یقین دہانی کا باعث ہیں، مگر انہیں آن لائن منشیات کی اسمگلنگ کے منافع اور گردی کی فائنینسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی خاتون اول جل بائیڈن زور دے رہی ہیں کہ امریکیوں کو کمیونٹی کالجز اور ٹریننگ پروگرامز تک کھلی رسائی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول ملکی تعمیر نو کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی کوششوں کا اہم حصہ ہیں۔ جل بائیڈن طویل عرصے سے کمیونٹی کالج کی پروفیسر ہیں اور انہیں سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار ہونے والوں کے لیے ان کالجوں تک رسائی آسان ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہمیں مکمل کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے، اسی لیے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو کمیونٹی کالجز کی مفت تعلیم اور ٹریننگ پروگرامز تک رسائی ہو۔ انہوں نے یہ بات ایسوسی ایشن آف کمیونٹی کالج ٹرسٹیز، امریکن ایسوسی ایشن آف کمیونٹی کالجز کی ایک ورچوئل کانفرنس میں کہی۔ 2015 میں اس وقت کے صدر اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن نے 2 سال کے لیے کمیونٹی کالج کی تعلیم مفت کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر کانگریس نے منظوری نہیں دی تھی۔ مزید خبروں سے پہلے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ اعداد و شمار۔ امریکہ میں صحت کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC نے تجویز دی ہے کہ ایک کی بجائے 2 ماسک پہننے سے کرونا وائرس کے خلاف زیادہ تحفظ مل سکتا ہے۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایک تجربے میں CDC نے مصنوعی سروں کو ایک دوسرے سے 6 فٹ دور رکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک ماسک، چاہے وہ سرجیکل ہو یا عام کپڑے کا بنا ہو، کرونا وائرس کے سائز کے 40% ذرات کا راستہ روکتا ہے، لیکن اگر سرجیکل ماسک کے اوپر کپڑے کا ماسک بھی پہن لیا جائے تو اسے 80% ذرات رک جاتے ہیں۔ تاہم اس تجربے میں صرف ایک قسم کے سرجیکل ماسک اور کپڑے کے ماسک استعمال کیے گئے ہیں، جن سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ آیا مختلف میٹیریل سے بنے ماسک بھی یہی نتیجہ دیں گے۔ کرونا کی عالمی وبا کے دوران ماسک کے استعمال کے بارے میں معلومات گاہے بگاہے بدلتی رہی ہیں۔ عالمی وبا کے آغاز میں صحت کے حکام نے امریکی شہریوں کو بتایا تھا کہ وہ ماسک نہ پہنیں۔ 1 سال پہلے کی ایک ٹویٹ میں اس وقت کے سرجن جنرل جیروم ایڈمز نے کہا تھا کہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، لوگوں ماسک خریدنا چھوڑ دو۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے گزشتہ برس مارچ میں کہا تھا کہ ماسک پہننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی ہدایات تبدیل کر دی تھیں۔ بعد ازاں صحت کے حکام نے تجویز کیا کہ جہاں سماجی فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو وہاں ماسک پہنا جائے۔ اس ہدایت میں بھی تبدیلی کرتے ہوئے مشورہ دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں میں موجود ہوں ماسک پہن لیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے اپنے ایک حالیہ سروے میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ صرف نصف امریکی اس وقت ماسک پہنتے ہیں جب وہ اپنے گھروں سے باہر لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہوتے ہیں، اور اب CDC نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایک ماسک کی جگہ 2 ماسک COVID-19 کے خلاف زیادہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے امیونائزیشن ایکسپرٹس کے ایک پینل نے بدھ کے روز ان تمام علاقوں میں جہاں کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ پھیل رہا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے AstraZeneca کی COVID-19 ویکسین کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ ووہان میں عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کی ٹیم کی کرونا وائرس کی ابتدا کے بارے میں تحقیقات ختم ہونے کے بعد چین نے بدھ کے روز امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین کی طرز پر عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کو امریکہ میں کرونا وائرس کی ابتدا پر تحقیق کرنے کی دعوت دے۔ دوسری جانب امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کی تحقیقات کے نتائج پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹیم کی جانب سے استعمال کیے گئے ڈیٹا کو خود دیکھنا چاہتا ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کے لیے ہمارے نیوز بلٹن باقاعدگی سے سنتے رہیے۔ اور آئیے اب کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ سعودی کارکن لوجین الحتلول کو تقریباً 3 سال جیل میں گزارنے کے بعد بدھ کے روز رہا کر دیا گیا، یہ بات ان کے اہل خانہ نے بتائی۔ 31 سالہ کارکن حتلول نے خواتین سے متعلق قوانین میں اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا اور انہیں 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دہشت گردی کے الزامات کے تحت انہیں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے اقوام متحدہ نے غلط قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارٹ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کی رہائی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے ٹویٹر پر لکھا کہ لوجین الحتلول کی رہائی پر خوشی ہوئی، یہ اچھی بات ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اور ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کے روز مغربی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو بحال کریں۔ انہوں نے سن 1979 کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ پابندیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ واحد راستہ سفارتکاری کا راستہ ہے۔ صدر روحانی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں دستخط کیے گئے سمجھوتے کا احترام کریں گے، ان کا ملک بھی فوری طور پر اس سمجھوتے کی مکمل پاسداری کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایران کو اس کی مکمل پاسداری کرنا ہوگی۔ آخر میں کچھ مختصر خبریں۔ سال 2020 میں سب سے زیادہ عطیات دینے والے 50 صاحب ثروت امریکیوں اور کاروباری افراد کی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق ای کامرس کمپنی امیزون کے بانی جیف بیزوس اربوں ڈالر کے عطیات دے کر سر فہرست ہیں۔ سال 2020 میں 50 صاحب ثروت افراد کی جانب سے 24.7 ارب ڈالر عطیہ کیے گئے، جو گزشتہ برس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ سال عطیات میں اضافے کا یہ رجحان اب برقرار رہنے کی امید ہے۔ اور فلم ونڈر وومن کے اپنے کردار کی طرح گال گوڈوٹ ایک بار پھر ایک نئے مشن کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ اس بار وہ دستاویزی فلم پر کام کر رہی ہیں۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ اداکارہ گال گوڈوٹ بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر ایک مختصر دورانیہ کی دستاویزی فلم سیریز امپیکٹ پر کام کر رہی ہیں۔ یہ دستاویزی فلم ان 6 خواتین پر مشتمل ہے جنہوں نے مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے غربت، تشدد، امتیازی سلوک، جبر اور قدرتی آفات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دستاویزی فلم برازیل، کیلیفورنیا، پورتو ریکو سمیت دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی آپ بیتی پر مشتمل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ مختصر وقفے کے بعد رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، سابق صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی جاری ہے۔ سابق صدر کا یہ مواخذہ امریکی صدارت کے منصب اور ریپبلکن پارٹی کے مستقبل کے لیے اہم بھی سمجھا جا رہا ہے۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
مواخذے کے لیے مقرر مینیجرز نے کارروائی کی ابتدا میں ایک ویڈیو دکھائی، جس میں ٹرمپ کو اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس جلسے میں ٹرمپ نے کہا کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی اور یہ کہ سب مل کر اس دھاندلی کو روکنے کے لیے کیپٹول تک جائیں۔
We will stop the steal. Today I will lay out just some of the evidence proving that we won this election and we won it by a landslide. This was not a close election. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
امریکہ کے ہیوسٹن شہر میں سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ ویڈیوز جاری کریں، کیونکہ اب تک بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن نے یہ انتخابات دھاندلی سے جیتے ہیں۔
جو سروے آیا ہے اس کے مطابق جن لوگوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا 2020 میں، اس میں سے 67% کے قریب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات دھاندلی ہوئی ہے، یعنی صدر ٹرمپ کو ناجائز طور پر ہٹایا گیا اقتدار سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کو تقریباً 49% ووٹ ملے تھے ٹوٹل جو ووٹ، اس کے مطلب تقریباً 40% کے قریب جو ووٹر ہیں، پورے ووٹر امریکہ کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مواخذے کی کارروائی کئی دنوں تک چل سکتی ہے، اور جس کے دوران نہ صرف صدارت کے منصب کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن جس کے ریپبلکن پارٹی کے مستقبل پر دورس نتائج ہو سکتے ہیں۔ شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے مواخذے سے نہ ریپبلکن پارٹی اور نہ ٹرمپ کے ووٹرز کا ذہن تبدیل ہوگا۔
ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ آگے آپ بلڈنگ چلا رہے ہیں، یہ کریں، اس نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں یہاں پہ اور اپنا پورا من احتجاج کریں۔ کچھ لوگوں نے جو غلط ہے جو اسٹیٹ کیپٹل میں آئے، شیشے توڑے انہوں نے آ کے، لیکن دیکھیے ان سب کو پکڑا جا رہا ہے۔ اگر ٹرمپ اپنی اس فیور میں ہوتے کہ ٹھیک ہے کہ جی آپ آ کے وائلنس کو ان کو ریلیز کروا لیتا، پارڈن لیتا، لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی کیا ہے یہ کام ان کو کنوکٹ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، وہ یہی ہو رہا ہے۔
کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور ظاہر ہے ہر چیز میڈیا پہ ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ اس وقت اپنے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تصاویر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے حامیوں کو نہیں کہا کہ آپ توڑ پھوڑ بند کریں.
ہاں, ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے تھا, میری ایڈوائس ہوتی ٹرمپ کو جی کہ آپ باہر آ کے وائٹ ہاؤس کے باہر کہہ دیجیے کہ جی میں اس جو وائلنس ہے آپ یہ نہیں کریں, پورا امن احتجاج کریں اور میں اس کی فیور میں ہوں, یا وہ ٹویٹ کر دیتے. لیکن یہ ان سے غلطی ہوئی ہے, جو فیکٹس ہیں وہ رہیں گے, جو ان کے لائل ہیں. اب جیسے میں ان کے لائل ہوں, میں چاہے جو مرضی ہو ان کو ووٹ کروں گا, اگر ان کی نئی پارٹی ہوتی ہے اس میں شامل بھی ہوں گا, جیسے ایڈوائزری کمیٹی میں ابھی تھا, تو آئی ول سٹے. یہی خیال جتنے بھی ہیں ریپبلکن کا وہی ہے.
یہ تھے شکاگو میں ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید. دوسری طرف سین انٹونیو ٹیکسس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار سروت حسین کہتی ہیں کہ ریپبلکن پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ ٹرمپ کے افعال کو درگزر کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے.
اب رہا ریپبلکن پارٹی کا, تو دیکھیں یہ جو ہے نا سارے کا سارا ایک گیم ہے. ریپبلکن پارٹی پولیٹیشنز ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی سیٹ سے دیکھ رہا ہے. یہاں ان کو ٹرمپ سے یا کسی اور سے واسطہ نہیں ہے, انہوں نے جیتنا ہے. اب جو بالکل اس کے اگینسٹ ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا کیسے جیتیں گے, جب تک کہ یہ سارے پروگریسوس بالکل کھڑے نہ ہو جائیں جس طرح بائیڈن کے وقت کھڑے ہوئے تھے. مگر ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے نمبرز میں ہیں کہ اپنا دیکھنا کہ ان کو کتنے فائدہ ہے. ان کو سچائی پہ, جسٹس پہ کسی چیز کا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ پالیٹکس.
یہ تھی سین انٹونیو ٹیکسس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی عہدیدار سروت حسین. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور برما میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور عالمی سطح پر فوج کے اس اقدام کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. کیا فوج اس دباؤ کو قبول کر سکے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ماہرین سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ کن اسباب کی بنا پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے, دو ماہرین, بھارت کے ایک سینئر سابقہ سفارتکار اشوک سجنہار اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر آمینہ محسن سے گفتگو کی ہے. اشوک سجنہار کا کہنا تھا,
دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جو وہاں پر دیر واز اے کانفلکٹ بیسیکلی سطح کے لیے پاور کے لیے, اور شاید جب اوپن اپ کرنا شروع کیا 2011 میں آرمی نے, کیونکہ وہاں پر تو ایسا ہی چل رہا ہے, 1962 میں کو کیا تھا نیوین نے, جنرل نیوین نے, وہ آ گئے تھے, پھر 1988 میں الیکشن ہوئے پرنتو اس کو بھی رد کر دیا گیا, 1990 میں وہ رد کر دیا گیا, پر پھر 2011 میں انہوں نے کہا تھوڑا اس کو اوپن اپ کیا جائے, کیونکہ وہاں کے جو حالات تھے, لوگوں کے حالات تھے, ان کی روزمرہ کی زندگی تھی وہ ٹھیک نہیں چل رہی تھی, انہوں نے کہا باہر سے انویسٹمنٹ آنا چاہیے, باہر سے تھوڑا کوآپریشن کرنا چاہیے, تو لیٹ اس سٹارٹ اوپننگ اپ. 2011 سے وہ کیا انہوں نے, اور 2015 میں الیکشن ہوئے جس میں کہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی 1990 میں بھی انہوں نے بڑی اچھی وہاں پر جیت حاصل کی تھی, اور 2015 میں بھی انہوں نے بڑی جیت حاصل کی, اور مارچ 2016 میں میڈم اوسا سوچی وہاں کی اسٹیٹ کاؤنسلر بن گئی, کیونکہ اب ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 2008 کی اس میں تو یہی ہے جو اگر کسی کا کوئی فورن بلڈ ریلیٹو ہے تو وہ کوئی اونچی پدوی پر نہیں آ سکتا ہے, پوزیشن پر نہیں آ سکتا, تو ان کو بننا تو پریزیڈنٹ چاہیے تھا, پرنتو یہ ان کے ہسبینڈ فورنر تھے, برٹشر تھے, ان کے جو دو بیٹے ہیں ان کی بھی برٹش نیشنلٹی ہے, تو وہ میڈم وہاں پر آ گئی. اب ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں بھی اب 5 سال کی سطح کے بعد بھی ان کو 83% ان کو ووٹ مل گئے, تو اسی لیے اب آرمی کا تو بہت کنٹرول ہے وہاں پر, اور تھوڑا سا پاور شیئرنگ انہوں نے یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ مدام اوسا سوچی اور ان کی جو پارٹی ہے این ایل ٹی ان کے ساتھ کر لیا. پرنتو ابھی جب 1 فروری کو یہ پارلیمنٹ ملنے والی تھی تب انہوں نے یہ کو کر دیا ہے وہاں. اٹ از اے فائٹ فار پاور, سپتہ کے لیے. چائنا نے تو اس کو کریٹیسائز نہیں کیا ہے, تو اسی لیے میرے وچار سے چین کے ساتھ ان کو یہ لے جانے میں آگے کوئی دقت نہیں. جہاں تک بھارت کا حساب ہے, ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آفیشل اسپوکس پرسن نے کہا ہے ریگریٹ ایکسپریس کیا ہے جو, پر دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جو پہلے کا اگر ہم تجربہ دیکھیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ویسٹ نے سینکشنز لگائے ہیں, کیونکہ ابھی بھی وہ کیا کر سکتے ہیں, سینکشن لگا دیں گے جو مطلب میانمار کو آپ اور زیادہ چائنا کے امبریس میں آپ دھکیل دیں گے.
یہ تھے اشوک سجنہار اور پروفیسر آمنہ محسن کا کہنا تھا کہ میانمار میں فوج نے بدرجہ مجبوری اقتدار میں سویلین شراکت کو برداشت کیا تھا اور جیسے ہی ان کو یہ نظر آیا کہ ان کے مفادات پر کوئی زد پڑے گی انہوں نے سیاسی حکومت کی بھی ساتھ لپیٹ دی. ان کا کہنا تھا
جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ دسمبر میں, وہاں پہ آرمی نے پارٹی کو بیک کیا تھا یو ایس ڈی پی, وہاں اس کے لیے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں تھی اور آنگ سان سو چی کی جو پارٹی تھی اٹ ون لینڈ سلائڈ وکٹری. وہ انالیسس کرنے سے بہت یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آرمی اپنی انٹرسٹ جو ہے اس کی اپنی جو ویسٹڈ انٹرسٹ جو اس کی وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, دیز آر بینگ تھریٹن. یہاں پہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا کے آرمی اگر کوپ کر دے تو دیٹ از اے وائلیشن نا, انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے, بیکاز ان کے یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی باتیں ہوتی ہیں اور سب کچھ ملا کے مطلب کہ انٹرنیشنل جو نارمز ہیں اس کے خلاف ہی تو جاری ہے.
یہ تھی پروفیسر آمنہ محسن جن کا کہنا تھا کہ یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
چین کی فوج کی جانب سے خطرناک سرگرمیوں کے پیش نظر امریکہ نے تائیوان کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے. 23 اور 24 جنوری کو عوامی جمہوریہ چین یعنی پی آر سی کے طیاروں نے تائیوان کے قریب اور جزیرے کے فضائی دفاعی زون میں متعدد پروازیں کیں. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے تائیوان سمیت اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے کے جاری طور طریقوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم بیجنگ پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کے خلاف اپنا فوجی سفارتی اور اقتصادی دباؤ بند کر دے اور اس کے بجائے تائیوان کے جمہوری طور پر منتخب نمائندوں کے ساتھ بامانی مذاکرات کا آغاز کرے. عوامی جمہوریہ چین گزشتہ برس تائیوان کے قریب طیاروں کی پروازوں میں اضافہ کرتا رہا ہے اور اتنے سارے طیاروں اور اتنی جنگی قوت کے ساتھ ایسا دیکھنے میں کم آیا ہے. تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق پی آر سی کی ٹکڑیوں میں لڑاکا جیٹ طیارے اور بمبار شامل رہے ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک اور اشتعال انگیز کارروائی میں پی آر سی نے حال ہی میں ایک قانون منظور کیا ہے جس میں صاف طور پر اپنے کوسٹ گارڈز کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جنوبی بحر چین کے متنازع علاقے میں غیر ملکی جہازوں پر فائرنگ کر سکتے ہیں. چین کا دعویٰ ہے کہ جنوبی بحیرہ چین کا بیشتر حصہ اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. 27 جنوری کو فلپائن کی حکومت نے اس قانون کے خلاف ایک سفارتی احتجاج بھی کیا تھا. 23 جنوری کو تھیوڈور روزویلٹ کی قیادت میں امریکہ کا طیارہ بردار بیڑا جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہوا جس کا مقصد معمول کا آپریشن کرنا اور سمندروں میں نقل و حرکت کی آزادی کو فروغ دینا تھا. کیئر اسٹرائک گروپ 9 کے کمانڈر ریئر ایڈمرل ڈگ ویری سیمو نے کہا کہ دنیا کی دو تہائی تجارت جبکہ اس اہم علاقے سے ہوتی ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی موجودگی برقرار رکھیں اور اس نظام کو برابر فروغ دیں جن کی بنیاد قوانین پر رکھی گئی ہے اور جس نے ہم سب کے لیے خوشحالی کے مواقع فراہم کیے ہیں. اپنے بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ ہند و بحر الکاہل کے علاقے میں اپنی مشترکہ خوشحالی, سلامتی اور اقدار کو فروغ دے سکیں اور ان میں جمہوری تائیوان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مزید امید مضبوط کرنا شامل ہے۔ امریکہ تائیوان کے لوگوں کی خواہشات اور ان کے بہترین مفادات کے مطابق آبنائے کے آر پار کے مسائل کے پرامن تصفیے کے حل کی خاطر اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے دیرینہ وعدوں پر کاربند ہے، جیسا کہ 3 اعلامیوں، تائیوان سے تعلقات کے ایکٹ اور 6 یقین دہانیوں کی دستاویزات میں کیا گیا ہے۔ خود انحصاری پر مبنی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تائیوان کی اعانت جاری رکھیں گے۔ تائیوان کے ساتھ ہماری وابستگی چٹان کی مانند مستحکم ہے، اور آبنائے تائیوان کے پورے علاقے اور خطے کے اندر امن اور استحکام میں اس سے مدد ملتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اجازت لینے سے پہلے آئیے اب آپ کو یہ خبر سناتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے نواحی علاقے بڈبیر میں ایک اور شخص کو احمدی برادری سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق مبینہ قاتل موقع پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر پہلے شخص ہیں جو رواں سال مذہبی منافرت کی بنیاد پر ہلاک ہوئے۔ اس بارے میں ہماری رپورٹ ہمارے نیوز بلٹن میں سنیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہز جلانی کو بھی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ پروگرام آپ کے لیے پیر سے لے کر جمعے تک روزانہ پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ یہ پروگرام شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔